بسم الله الرحمن الرحيم. حياة المسلمين جو تصنيفه حكيم الأمة مجدد الملة. حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی روح نمبر 25 امتیاز قومی، یعنی اپنا لباس، اپنی وضع، اپنی بول چال، اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذہب والوں سے الگ رکھنا، دوسری قوموں کی وضع و عادات بلا ضرورت اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے. پھر ان میں سے بعضی چیزیں تو ایسی ہے کہ اگر دوسری قوموں سے اس کی خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہے گی، جیسے داڑھی منڈانا یا حد سے باہر کترانا یا گھٹنوں سے اونچا پائجامہ یا جھانگیا پہننا، کہ ہر حال میں ناجائز ہے. اور اگر اس کے ساتھ شرعی وضع کو حقیر سمجھے یا اس کی برائی کرے تو پھر گناہ سے گزر کر کفر ہو جائے گا، یعنی اس کو حلال سمجھ لیا جائے تو گناہ سے گزر کر کفر ہو جائے گا.
یہاں پر غلطی نہ ہو جائے، یہاں حضرت نے گھٹنوں فرمایا، ٹخنا نہیں فرمایا، ٹخنے سے تو اوپر ہی رکھنا ہے، کیونکہ جلدی میں آدمی پھر غلط کر لیتا ہے بات کو، اردو بھی ہماری کمزور ہے. فرمایا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہ جیسے داڑھی منڈانا یا حد سے باہر کترانا یا گھٹنوں سے اونچا پائجامہ یا جانگیا پہننا، کہ ہر حال میں ناجائز ہے. یعنی سوئمنگ کاسٹیوم ہو گیا، یہ مراد ہے. وہ ٹخنا تو کھولنا ہی کھولنا ہے نا، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں، یا گھٹنے کی بات ہو رہی ہے تو ناف سے لے کر گھٹنا تو مردوں کا سطر ہے، تو اس میں ایسا لباس سوئمنگ کاسٹیوم ہو گیا، چڈی ہو گئی یا جانگیا ہو گیا یا وہ لنگوٹ ہو گیا. تو اس لیے میں نے دل میں خیال ہے، میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تو میں نے کہا میں دیکھوں لکھا کیا ہے، تو پڑھا بھی انہوں نے یہی مفتی صاحب نے، لیکن احتیاطاً بتا دیا کہ اتنے لوگ باہر ملکوں میں بھی سنتے ہیں، اور کل بھی کس ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان سنا گیا، تو ذہن اس طرح گڑبڑ نہ ہو جائے، اس وجہ سے عرض کر دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حیات المسلمین کتاب میں روح نمبر 25 میں فرماتے ہیں امتیاز قومی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا محمد علی جناح سے کہ میں دو چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، اگر کیونکہ اسلامی نظام قائم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی ہمت دل گردے کا کام ہے، ملک کی بغاوت کا ڈر جو چمچے ساتھ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ، پھر بڑی طاقت، پھر اپنے نفس کی کمزوری. تو فرمایا دو چیزیں دے رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا اور رائج کر دیا اسلامی نظام خود ہی آ جائے گا. ایک یہ کتاب حیات المسلمین اور ایک سیانت المسلمین. یہ انفرادی گھر کی اور ہماری ضرورت، اور وہ آہستہ آہستہ وہ پھیلتا جائے گا، کس طرح نماز کی طرف راغب کرنا ہے، کس طرح روزوں کا سمجھانا ہے، تو خود ہی خود گھر گھر میں ایمان آ جائے گا. یعنی اپنا لباس، اپنی وضع، اپنی بول چال، اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذاہب والوں سے الگ رکھنا. جیسے اب اس کی تشریح کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن مجھے پتا ہے پکا، سنی سنائی بات نہیں کر رہا. چرچ میں مسلمان جا رہے ہیں 25 دسمبر کو، ویلنٹائن ڈے میں مسلمان، برتھ ڈے میں مسلمان، مہندی مایوں سہرا بندی اللہ کے دشمنوں کی کاپی، اور مہندی بیٹی کو لگانا ہے منع نہیں ہے، لیکن یہ دعوت کرنا، ناچنا، ڈول باجا منع، یہ منع ہے. بیٹی کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ ناک اونچی کرنے کے لیے، چاہے سود لینا پڑے، چاہے قرضہ لینا پڑے، چاہے ملاوٹ کرنی پڑے، چاہے حرام لینا پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے. یہ جہاں بھی ہے اور شرک خفی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا الگ ہے. بیٹی کو مہندی لگانا ہے، لگا لو، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، لیکن لوگوں کو جمع کرنا. لکھا ہے اسلامی شادی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے کہ منگنی، دن پکا کرنا، شادی کے دن پکے کرنا اور بچی کے کھانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کو یہ خلاف سنت ہے. یہ کیوں خلاف سنت کام کریں؟ تو اس وجہ سے یہ غیروں کی نکالی ہو گئی، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، مکس گیدرنگ، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نیو ایئر نائٹ، ہولی، دیوالی میں ہندوؤں کی نقل کرنا. دبئی میں بہت برس پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ملے مسجد غریر میں، بیان کے بعد میں نے کہا یہ کیا دھاگا ہے، کہا ایک ہندو لڑکی نے مجھے بھائی بنایا ہے. ہندو لڑکی نے مسلمان نہیں بنا سکتی تو یہ کافرہ کیسے بنا سکتی ہے؟ میرا منہ بولا بھائی ہے، منہ بولا بھائی ہے نا، شریعت بولا بھائی تو نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ دوسری قوموں کی وضع اور عادات بلا ضرورت اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے، جیسے پینٹ پہننا ہوا، اب یہ ڈریس کوڈ بن گیا ہے. باہر ملکوں میں آپ جا کر انکوائری کر لیں، میرے تو تعلق والے دین کے حساب سے ہیں نا، باقی کسی کے تعلق اور کوئی ہو ان سے پوچھ لیں، وہاں بھی کوئی ڈریس کوڈ ہے؟ یونیورسٹی کالج میں، دفتر میں بھی کوئی ڈریس کوڈ ہے؟ امریکہ میں، حضرت والا کے یہاں سنا کہ امریکہ میں غالباً وہاں مدرسہ دامت برکاتہم سنا رہے تھے، حضرت سے سنا کہ پانچ چھ مسلمان وہ جاب کے لیے گئے، تو دو آدمیوں کو داڑھی تھی باقی کی نہیں تھی. تو اس نے انٹرویو سب کا لے کر پھر کہا کہ آپ لوگ جائیں، جو داڑھی منڈا کر آئے گا اس کو ہم دے دیں گے، جاب دے دیں گے، کل سب آنا ضرور. وہ دوبارہ سب آئے تو ایک نے داڑھی منڈا لی، باقی سب کو کہا آپ لوگ جاؤ ہم اس کو دیں گے جاب، اور $300 زیادہ، کیونکہ جو اپنے اللہ کا تو ہم کہیں گے، جو اپنے اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تو ہمارا بھی وفادار ہوگا. تو یہ ڈریس کوڈ کا عجیب چکر چلا ہے، اللہ بچائے، لیکن بہرحال آدمی جاب تو نہیں چھوڑے گا، بزنس میں کیا مجبوری ہے. ایک صاحب حضرت کے پاس ہے، 3-piece پہنا ہوا، ٹائی لگی ہوئی. حضرت نے فرمایا ارے بڑے میاں تجھے کیا ہو گیا، آپ کی تو اپنی فارم ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا یہ پہننے کا؟ کہ حضرت یہ باہر سے ڈیلیگیشن آتے ہیں اس میں بڑی عزت ملتی ہے. فرمایا اچھا، آپ کو پتا ہے حضرت کا آپریشن کہتا ہوتا تھا؟ فرمایا آپ کا یہ عجیب عزت ہے کہ آپ رات کو جو ہے وہ اپنی عزت اتار کر کھنٹی پر رکھ لیتے ہیں، صبح کو پھر عزت پہن لیتے ہیں. اب وہ بھی ہنسنے لگا. فرمایا قرآن پاک میں کیا اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں عزت اس میں مل رہی ہے. تو بہرحال ڈریس کوڈ وغیرہ میں منع بھی نہیں ہے، لیکن شوقیہ بھی اگر کوئی آتا تھا نا، حضرت منع نہیں فرماتے تھے. فرمایا خود محبت دل میں آئے گی، خود ہی چھوڑ دے گا ان چیزوں کو، اس لیے حضرت سختی نہیں کرتے تھے. پھر ان میں بعضی چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کو خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گی، جیسے داڑھی منڈانا یا حد سے باہر کتروانا. یہ داڑھی ایک مٹھی ہے، اسے نیچے کر دینا، کم کر دینا، داڑھی کتروانا، شیو کرنا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. یا گھٹنوں سے اونچا پائجامہ یا جانگیا پہننا کہ ہر حال میں ناجائز ہے. باربڈوز میں ایک کشتی ہے جس کے نیچے شیشہ لگا ہوا ہے، اور اتنا سمندر کرسٹل کلیئر ہے، تو وہ گھومنے جاتے ہیں سیاح، نیچے سارا منظر دیکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی اگر پوری کشتی کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں بیٹھوں گا عورتوں کے ساتھ بے حیا. کہ حضرت اللہ نے دیا ہے، کس کام کے لیے ہے؟ جب حضرت والا بوٹ میں تشریف لائے تو وہاں پر عیسائی جو بوٹ چلانے والا تھا اس کو چڈی پہنی ہوئی تھی، تو حضرت والا نے مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقی محتم دارالعلوم آزاد ویل ساؤتھ افریقہ حضرت کے خلیفہ، حضرت نے فرمایا یہ چادر اس کو دے دو، اپنے گھٹنوں پر رکھ دے. تو حضرت عبد الحمید صاحب نے ادب سے ہمارے فائدے کے لیے عرض کیا کہ یہ تو حضرت مکلف نہیں ہے. فرمایا یہ تو مکلف نہیں ہے، ہم تو ہیں، ہماری تو نظر پڑے گی. اور آخر میں فرمایا اس کو کہہ دو آپ کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے. وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا. اور اگر اس کے ساتھ شرعی وضع کو حقیر سمجھے یا اس کی برائی کرے، جیسے داڑھی، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، خدا نخواستہ برائی کرے، ارے صاحب وہ زمانے کا سود اور تھا، اس زمانے کا سور عود ہے، اور شرعی پردے کا مخالفت کرے ماں بہن، جیسے ایک جگہ پر ماں باپ نے اپنے بیٹی کو مار مار کے دوپٹہ وہ برقعہ اتار دیا، پھاڑ دیا، اتنا مارا کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں. تفصیل اس لیے نہیں بتاتا کہ کسی وقت وہ ان کے دل میں بیان سننے کو آ جائے تو کہیں تو ہماری برائی کر رہے ہیں، حالانکہ برائی کی اس میں بات ہی نہیں ہے، لیکن احتیاط کرتے ہیں. احتیاط ضروری ہے. ابھی اس جمعرات کو بھی دو تین خاندان وہ آئے تھے جو بہرحال, تو اب اگر ہم کچھ نہ کچھ بول دیتے تو پھر دوسری دفعہ تھوڑی آتے پھر. وہ ہمارے حضرت نے میں سکھایا ہے. تو یہ اس بات پر اعتراض کرنا, فتوے میں زیادہ تر فتوے میں 99 فتووں میں قرآن پاک حدیث پاک لکھی ہوتی ہے. یہ جملہ بولنا کہ ایسے فتوے کو ہم نہیں مانتے ہیں, ایسے 100 ہم لا کر دکھا سکتے ہیں, یعنی قرآن پاک حدیث پاک کو نہیں مان رہے. آپ سوچو کیسا جملہ ہے یہ. اور بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ رہے تو گناہ نہ رہیں گی, اور خصوصیت نہ رہنے کی پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلانے لوگوں کی ہے, جیسے اچکن پہننا. مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت منع کیا جائے گا, جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا یا دو تین باتیں جو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے, اس وقت اردو لکھی ہے گر گابی پہننا. اب گر گابی پتا نہیں کیا ہے, گبر گابی ہے کیا ہے میں نہیں پتا, پوچھنا پڑے گا. یا دھوتی باندھنا, یا عورتوں کو لہنگا پہننا, پھر ایسی چیزیں جو چیزیں دوسری قوموں کی محض قومی وضع ہیں, جیسے کوٹ پتلون پہننا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت اتنی سختیاں نہیں تھیں, اب تو سختیاں جگہ جگہ ہیں. یا قومی وضع کی طرح ان کی عام عادت ہے, جیسے میز کرسی پر بیٹھنا, چھری کانٹے سے کھانا. ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کیونکہ گھٹنے میں تکلیف ہے, کمر کا مسئلہ ہے, اس لیے ٹھیک ہے. پہلے والد صاحب کی جب طبیعت ابھی بھی ناساز ہے, جب والد صاحب کی شروع شروع میں طبیعت ناساز ہوئی تو اس وقت گھٹنوں میں تکلیف نہیں تھی, لیکن حضرت نے فرمایا کہ والد صاحب اکیلے بیٹھے ہوں اور تم سامنے جا کر نیچے بیٹھے ہو تو والد صاحب کا ایک دو بھائی والد صاحب کا ساتھ دے. تو اس وقت حافظ ڈاکٹر شفقت اور ہم بابا کے ساتھ بیٹھتے تھے, بھائی جان کی اللہ مغفرت فرمائے وہ آتے تھے تو ہم ساتھ بیٹھتے تھے. باقی تو ابھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنہوں نے دیکھا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں, دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. بچہ ہو بڑا ہو جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اسی طرح یہاں پر جب میز کرسی پر بیٹھتے ہیں ہم, اب میں جیسے اوپر بیٹھتا ہوں میری مجبوری ہے, تو اب دوسرا نیچے بیٹھا ہو تو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اس جیسے دوپہر میں آج ہوا, جو بیٹھے تھے سب جو ہے وہ معذور بیٹھ رہے تھے, مجبوری تھی. بابا کو جو کھانا پیش کر رہا ہے وہ کہاں زمین پہ تو بیٹھ کے نہیں پیش کرے گا, اوپر ہی بیٹھے گا. اسی طرح چھری کانٹے سے کھانا, ان کے اختیار کرنے سے تو صرف گناہ ہی ہوگا, کہیں کم کہیں زیادہ علماء سے پوچھنا چاہیے. ایک واقعہ بتاتا چلوں. ایک صاحب جو ہے کلیکٹر آف کسٹم جو تھا, اس کے اسسٹنٹ تھے, بہت ہی نیک ایماندار بہت ہی پیارے شخص سید. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک صاحب آتے ہیں یہاں, مہربانی کر کے اپنے پاس کھانا کھلا دیا کرو وہاں, اور رشوت بھی نہیں لیتے تھے وہ سب جو بابا کے دوست, تو تھوڑا سا برداشت کر لیں وغیرہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اور بھی آتے ہیں, بابا کا مزاج ہے یہاں بھی یہی مزاج ہے. تو وہ صاحب جو آئے لمبے چوڑے پینٹ شرٹ ٹائی لگا ہوا, کوٹ پہنا ہوا, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, اور سگریٹ لاؤ. اب وہاں سگریٹ پینے والا کون, جلدی سے یہ لاؤ. اب ہم سب ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں جب جاتا گورنمنٹ کے دفتر میں تو جو بڑے افسرانے, میں نام نہیں لوں گا, جو ایک تو نام لے لیا, بڑی پوسٹ کے جو ہے ان کے کمرے میں گھس جائے اور جا کے اے السلام علیکم کیا حال ہے, چائے لاؤ پلاؤ بھائی. اب جو اس کے پاس جونیئر بیٹھے ہیں, مثال بتاتا ہوں, ڈپٹی کلیکٹر بیٹھے ہیں یا اسسٹنٹ کلیکٹر بیٹھے ہیں, سہم گئے یار یہ تو کلیکٹر سے اس طرح بات کر رہا ہے. اب وہ نیچے آ کر بھائی یہ آ رہا ہے اس کا خیال رکھنا. تو ہم بھی ظاہری بات ہے ڈر گئے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ حکومت سے ڈرتے ہیں, تو فرمایا آپ شیر سے نہیں ڈرتے کیا, فرمایا ڈرنے والی چیز سے تو آپ کے ڈرے گا. تو فتنہ پھیلاتے ہیں یہ لوگ, ذرا سا بھی ایسا ہو. وہ شریعت کے مسائل ہیں, وہ ہر ایک کو پوچھنا چاہیے کس وقت کیا کرنا چاہیے. ہم بھی ڈرے ہوئے چھری کانٹے سے کھانا کھاتے تھے. تو ایک دفعہ جو ہے ان کی قسمت خراب تھی, ہماری قسمت اچھی تھی, اسے جان چھوٹنی تھی, تو چھری کانٹے سے کھا رہا تھا. یا اللہ, فرسٹ فلور پر آفس تھا اس وقت, اور گراؤنڈ فلور تک بابا کی آواز گئی ہے. کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگا, اور یہ کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی بدعا دی ہاتھ ہی رک گیا. ایسا ہی کریں گے نا, کانٹا مار کے اس طرح کریں گے نا, یا اس طرح رکھ کر, ایسے تو چھری نہیں چلے گی میرے خیال میں, اور ہم اگر کوشش کریں تو بوٹی ادھر گود میں چلی جائے گی. تو جناب وہ ایسے کھا کے, اور اس کی قسمت خراب تھی ہماری قسمت اچھی تھی. تو کہا بابا نعوذ باللہ, بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, نعوذ باللہ, جیسے چھری کانٹا لکھا ہے نا نہیں کھانا چاہیے, ارے انگلیوں کا کھانے کا مزہ ہی اور ہے. پھر انگلی چاٹنے کا مزہ ہی اور ہے. پہلے بیچ والی انگلی، پھر شہادت والی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر دونوں میں سے مرضی ہے، جو کل بیان ہوا تھا سنتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو ہمیں کچھ ڈر لگتا ہے، میں جملہ پورا بھی نہیں کہہ سکتا کہ بابا ہم تو نعوذ باللہ کہیں گے، نعوذ باللہ، ہم نعوذ، بابا نعوذ باللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں چھری کانٹا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھری کانٹے سے کاتے. وہ پھر ہمیں سیٹ دھونی پڑی تھی، بابا نے زور سے ہاتھ مار کر کہا بکواس بند کرو، اور بابا نے بھی ڈھائی ڈھائی کلو کی ایسی باتیں سنائی، وہ تو کھانا ہی بھول گیا بھائی صاحب. اور نیچے سے لوگ اوپر بھاگتے ہوئے آ گئے کہ لڑائی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اوپر بابا نے کہا کچھ نہیں ہوا. اور بابا میں آپ کے بس میرے بس ایک تو ہاتھ کی آواز، اور بابا نے چیخ ماری، شرم نہیں آتی، ڈوب مرنا چاہیے، بے حیا. بابا تو بابا کا مزاج ہی دوسرا ہے، ابھی بھی ہم کو بھی رگڑ دیتے ہیں، حالانکہ زوف بھی ہے لیکن ذرا اصول کے خلاف ہوں، شربت پلا دیتے ہیں ڈانٹ افزا کا. وہ دن آج کا دن ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی الحمدللہ. تو فرمایا چھری کانٹے سے کھانا ان کے اختیار کرنے سے تو صرف گناہ ہی ہوگا، کہیں کم کہیں زیادہ. اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہے ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا، کفر ہوگا. جیسے صلیب لٹکا لینا، یا سر پر چوٹی رکھ لینا جو ہندو رکھتے ہیں، یا جنیو باندھ لینا، یا ماتھے پر کشکا لگانا، باجے پکارنا وغیرہ. جیسے آج کل کڑے دیکھتے ہیں نا آپ لوگوں کے، میں تو الحمدللہ کہہ دیتا ہوں اللہ کے کرم سے، جس کے بارے میں کوئی ملاتا ہے وغیرہ، یہ کڑا پہنا ہوا ہے آپ نے، یہ کالا دھاگا، یہ لال دھاگا، تو فیشن ہے، فیشن نہیں ہے، یہ ہندوؤں اور سکھوں کی طریقہ ہے یہ. اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. آج تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے کڑا نہ نکالا اور جھٹکا مار کے دھاگا نہ توڑا ہو. دبئی وغیرہ میں عام ہے یہ چیزیں. دیکھیے دین کس طرح پھیلایا جاتا ہے. برما میں حضرت تشریف لے گئے، بڑی بڑی مونچھیں، یہ میں جتنا میرا ہاتھ، کیونکہ مجبوری ہے میری عمر کے حساب سے، فیزیوتھراپی ہوتی ہے، میں پیچھے نہیں لے جا سکتا، نیچے تک بال، یہاں تک کلمیں، بڑی بڑی مونچھیں، لاکٹ پہنے ہوئے سونے کے اور کالے دھاگے، ہر انگلی میں انگوٹھی، اور وہ کڑے اور یہ سب پہنے ہوئے. دوسرا یا تیسرا دن تھا، کسی نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جو کراچی سے آپ کے خادم آئے ہیں وہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اس باتوں پر. حضرت نے بلایا اور ڈانٹ لگائی، فرمایا تمہارے پاس آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں. اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی تو یہ بیان سننے آتا یا یہ نماز پڑھتا؟ اس لیے خبردار، اگر کچھ کیا ہے تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس طرح سب سے نفرت کرتے جاؤ تو قریب کون آئے گا؟ پھر جو ہماری بات مانے، ماشاءاللہ کہے یہ فائدہ ہوا، یہ وہ اچھا، اور جو ہمارے لیے کوئی جملہ کہہ دے سخت یا کوئی اور ایسی بات ہو اس سے اللہ معاف فرمائے، کھڑکڑ. خیر تیسرا دن تھا، حضرت نے ان کو بلایا، یہاں آئیے. تو میرے ساتھ تنہائی میں چلیے. حضرت نے پتہ نہیں کان میں کیا پھونک دیا. صبح کو آیا، بال غائب، مونچھیں غائب، کڑے وڑے سب غائب، حضرت کے ہاتھ پر آنسو گر رہے تھے، حضرت سے بیعت ہو گیا. جس نے کسی کو حقیر سمجھا وہ مارا گیا. جس نے جس کو حقیر کسی کو، اب یہ سمجھو آپ کے سامنے، آپ کو اگر یاد ہوگا، آپ شاید گواہ بھی ہوں، آپ یا اور بھی ایک دو گواہ شاید یہاں ہوں، 27ویں شب تھی، فلم ایکٹر جو بیعت، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، اس کے پاس ایک بھی شلوار قمیص نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے بال، یہ مونچھیں. وہ اس وقت ٹی وی میں اس کا کوئی ڈراما چل رہا تھا، مجھے تو پتا نہیں تھا. ایک آدمی دور وہاں بیٹھا ہوا تھا، بیان ہوتا گیا، قریب آتا گیا، قریب آتا گیا، آخر میں کہا مجھے بیعت کر لیں. اور پینٹ شرٹ بھی ٹائٹ پہنی ہوئی، ڈھیلی ہونی چاہیے، اور مونچھیں بڑی بڑی، وہ بال بڑے، اور سر پر ٹوپی کچھ بھی نہیں. تو جب وہ میں بیعت کر رہا تھا تو میرے ہاتھ پر اسپیڈ سے آنسو گر رہے تھے. بیعت ہونے کے بعد جو صاحب لائے تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلم ایکٹر ہے، اور اس کو میں نے بیان کا کہا کہ جب میں نماز ہی نہیں پڑھتا، روزے ہی نہیں رکھتے تو بیان کس چیز کا. میں نے کہا آپ چلو تو صحیح، کہ میں دور بیٹھوں گا، کہا کی مرضی ہے، سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات مل لے وہ کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. مجھے تو ابھی کچھ پتا نہیں تھا، اس دن بھی پتا نہیں چلا. دوسرے دن میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہے جو اتنا قریب بیٹھے ہوئے، رات والا ہے، یہ شلوار قمیص پہنی ہوئی، سر پر ٹوپی لگی ہوئی، بال غائب، مونچھیں غائب. اچھا جی، پھر میں نے اس کو خلافت بھی دی ہے. ہاں جی، پھر بعد میں پتا چلا کہ ٹی وی میں کام کرتا ہے، جس دن یہ ٹی وی نکال رہا تھا محلے والے جمع ہو گئے، کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم تو ٹی وی میں کام کرتے ہو ٹی وی توڑ رہے ہو، کہا اب پتا چل گیا مجھے نا. اچھا ٹی وی والوں نے اس کو دھمکی دی کہ ہماری سیریل کا تم نے بیڑا غرق کر دیا، بال اڑا دیے، مونچھیں صاف کر دی، ہم تو کیس کر دیں گے. کہا کر دو، کیا کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر سکتا. تو یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہیں، وہ ان کی ایجاد ہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہوں. دیکھو یہ مجدد ہوتے ہیں، جیسے ماچس یا گھڑی یا کوئی حلال دوا یا مختلف سواریاں یا ضرورت کے بعض نئے آلات، اس وقت جیسے ٹیلی گراف تھا یا ٹیلی فون یا نئے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو، ان کا برتنا جائز ہے، نہ کہ گانے بجانے کی چیزیں، تو وہ نہ پکڑ لے کے جو بعد میں چیزیں ایجاد ہوئی تو ہم جو مجدد ہیں نا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یا نئے گانے بجانے کی چیزیں جیسے گرامو فون یا ہارمونیم. اب یہ بھائی اعتراض وغیرہ کوئی نہیں کرنا، لکھا ہوا ہم یہی پڑھیں گے، ساتھ میں بتا دیں گے کہ جو بھی موسیقی کا آلہ ہو وہ، مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل اپنے عقل سے نہ کریں، جیسے گرام فون ہارمونیم یہ گناہ ہے، بلکہ علماء سے پوچھ لیں. اور مسلمان میں جو فاسق یا بدعتی ہیں، خواہ وہ بدعتی دین کے رنگ میں ہوں، ان کی وضع اختیار کرنا بھی جرم ہے، وہ کافروں کی وضع سے کم صحیح، بلکہ مرد کو عورت کی وضع، جو آج کل وبا پھوٹی ہوئی ہے، اور عورت کو مرد کی وضع بنانا گناہ ہے. آج ہر طرف ہماری بیٹیاں جینز پینٹ اور شرٹ، پھٹے ہوئے کپڑے، دوپٹے سے آ رہی، بال عورتوں کا سطر ہے، سطر دکھا رہی ہیں، بے تکلف ہو رہی ہیں. آج کل بچیاں، ارے بہن آپ اپنے بچی کو پینٹ شرٹ پہنا رہے ہیں، ابھی بچی ہے، اب ہوتے ہوتے وہ 11 سال کی ہو گئی، اب وہ پینٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ٹائٹ پہن، مردوں کو منع ہے یا بیٹیوں کو پہنی ہوئی ہے، اور یہ مردوں کا لباس ہے، عورتوں نے پہنا ہوا ہے. بہرحال اس وقت تو یہ بیان اس پر نہیں کرنا ہے. پھر ان سب ناجائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی زیادہ گناہ ہوگا، اگر ادھوری بنائی اس سے کم ہوگا. اس سے بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ جس طرح شرعی ہے اس طرح عقلی بھی ہے، کیونکہ مرد کے لیے زنانہ وضع بنانے کو ہر شخص عقل سے بھی برا سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں مسلمان اور صالح ہیں. تو جہاں مسلمان اور کافر کا فرق ہو یا صالح اور فاسق کا فرق ہو، وہاں کافر یا فاسق کی وضع بنانے کو کس کی عقل اجازت دے سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر عقل مضمون ہے. ایک پارک میں اوپر رکھ دیجیے گا، ایک پارک میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کہ یہ بدتمیز لڑکی کو دیکھو ذرا، حیا بھی نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، کوئی ماں باپ اس کے ہیں نہیں جو اس کو سنبھالیں. تو اس برابر والے نے کہا اے یو شٹ اپ، یہ لڑکی نہیں ہے میرا بیٹا ہے. کہا معاف کیجیے گا مجھے نہیں پتا آپ اس کے ابو ہے. کہا اور ناؤ یو اگین شٹ اپ، یہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، اماں ہوں. اماں کو مردوں جیسے بال بنے ہوئے ہیں اور جناب بیٹے صاحب بیٹی بنے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے، وہ ساتھی ہیں نہیں، ورنہ میں شعر پڑھواتا اس پر، مجذوب رحمتہ اللہ علیہ کا میں خطبہ پڑھ چکا ہوں، 14 جمادی الثانی 1419 مطابق 7 اکتوبر 1998 بروز بدھ بوقت 6:15 صبح بعد فجر، مسجد حمزہ لینیشیا ساؤتھ افریقہ. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک الی آخر الحدیث، کی عجیب و غریب شرح. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک، یہ حضرت کا ایک رسالہ ہے، چشمہ دیجیے گا، حضرت کا ایک رسالہ ہے، معمولات یومیہ، رسالہ کیا کتابچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سے وہ دعائیں حضرت کے دل میں ڈالی، تو حضرت نے فرمایا دعائیں کتنی ہیں، مناجات مقبول آپ پڑھیں پتہ چل جائے گا کتنی دعائیں ہیں، لیکن اس میں سے بھی اللہ نے حضرت والا کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ دعائیں حضرت نے جمع کی، جس سے اتنا فائدہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تھوڑے وقت میں فائدہ زیادہ. ابھی ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کوئی بات نکلی تو میں نے کہا وسوسے تو سب کو آتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنے ماں باپ، اولاد، دین، ایمان اور اس کے لیے اپنے بہت وسوسے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دعا سکھائی، چند دن کے بعد پوچھا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب وسوسے غائب ہو گئے. وہ وسوسے کیا؟ مال اولاد سب کے لیے. دعا کم از کم ایک صفحے کی تو ہونی چاہیے نا خان صاحب. نہیں, ایک لائن بھی مشکل سے, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. مال کو آخر میں فرمایا. پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عرض کیا کہ سب وسوسے غائب. یہ بھی اسی قسم کی دعا ہے. عجیب و غریب, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. حدیث شریف کی دعا ہے, یہ صحیح مسلم کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاۃ نقمتک و جمیع سخطک. اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً زوال نعمت سے پناہ مانگی ہے. ماشاءاللہ تو کہنا بھائی, رحمت للعالمین ہے نا. اللہ تعالی نے جو فرمایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیے ہمیں دیے کہ دیکھیے نعمت کے زوال سے پناہ مانگنا چاہیے. آپ سوچیے, آپ کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے, مال کی بھی ہو سکتی ہے, جان کی بھی ہو سکتی ہے, آنکھوں کی, سب سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے. اور زوال نعمت کیا ہے؟ مثلا رات کو خیریت سے سوئے, صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا, یا مالدار تھا اچانک تجارت میں گھاٹا آ گیا اور فقیر اور مقروض ہو گیا, یا کوئی بیماری آ گئی اور صحت کی نعمت زائل ہو گئی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ نے ایسی دعا سکھا دی تاکہ میری امت کے لوگوں کی نعمتیں زائل ہی نہ ہوں, زائل ہی نہ ہوں. یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں, اسی طرح باطنی نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگی گئی ہے, وہ اس میں شامل ہے. جیسے نعمت تقوی, کس کا دھیان جاتا ہے اس کی طرف؟ نعمت تقوی کہ ابھی تک تو محفوظ تھے لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ایئر ہوسٹس کو دیکھنا شروع کر دیا اور آنکھوں کی نعمت تقوی زائل ہو گئی, یا گانوں سے گانا سننے لگے اور کانوں کا تقوی زائل ہو گیا, یا غصہ چڑھ گیا تو ماں باپ سے لڑنے لگے, یا بے قصد سمجھ کر بیوی کو پیٹنے لگے. تو زوال نعمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ اخلاقی طور پر ہمارا اعتدال اور استقامت ختم ہو جائے اور کوئی رذیلہ غالب ہو جائے. لہذا اخلاقی زوال ہو یا ایمانی زوال یا کیفیت احسانیہ کا زوال ہو, بڑی خطرناک چیز ہے کیفیت احسانیہ. بہت ہی تھوڑا گھاٹا ہو گیا نو پرابلم, لیکن کیفیت احسانیہ میں اگر زوال آ گیا نا, تقوی میں خود بخود زوال آ جائے گا. سب اس میں شامل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت فرمایا, ازالہ نعمت نہیں فرمایا. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من ازالتی نعمتک, کیونکہ ازالہ یعنی نعمت سے محرومی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی. عیب سے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور عظمت الہیہ کی رعایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کا لفظ استعمال فرمایا. ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہم سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں, لیکن بار بار اس وقت بتا دیتا ہوں کہ توبہ کی برکت سے اللہ واپس لے آتے ہیں, اس نعمت کو واپس دے دیتے ہیں. جو تقوی کی دولت گئی تھی وہ بھی واپس آ جاتی, یعنی کہ جو نور گیا تھا وہ واپس بھی آئے گا, پہلے سے زیادہ ہوگا. اگر لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر لکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے, اس میں منع نہیں ہے. اے اللہ آپ زائل نہیں فرماتے. اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں. حالانکہ جو شفا دیتا ہے وہی تو بیماری بھی دیتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. اسی طرح کشتی کو عیبدار کرنے کا حکم سورہ کہف میں اللہ نے دیا تھا, لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ کیا فرمایا جو قرآن پاک میں جز بن گیا, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں, لیکن یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں کشتی توڑ دوں. حالانکہ خدائی کا حکم تھا, لیکن توڑنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. حضرت کے علوم پر علماء اشش کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے علماء کو میں نے حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہوئے خود ساؤتھ افریقہ میں دیکھا ہے, کینیا میں دیکھا ہے, عمرے کے سفر میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ وہاں کا مالک ظالم تھا, وہ غریبوں کی کشتی چھین لیتا تھا, عیبدار کشتی اس کے ظلم سے بچ گئی ورنہ وہ ظالم چھین لیتا. دوسرا حکم ایک لڑکے کے بارے میں ہوا کہ اس کو قتل کر دو, چونکہ علم الہی میں یہ لڑکا سرکش تھا. نسبت کی مثال دوں، دیکھیں کیا اللہ نے یاد دلایا. پہلے میں دیکھ لوں یا ایت میں، میں جلد بازی کر لیتا ہوں ڈر کے مارے کہ ایسا نہیں آگے نو میں بھول نہ جاؤں. ہاں جی میں بھی بتا دیتا ہوں. بتاؤں؟ اچھا جی، سورہ کاف میں کیا ہے مفہوم؟ کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ، بڑی طویل داستان ہے کہ حضرت اس میں کیا راز ہیں، وہ بھی سب تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اللہ نے کروائی، کس وجہ سے اس کی تفصیل ہے. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ میں جو کروں گا تو آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں، آپ جو ہے وہ خاموش رہیں گے. کہا ٹھیک ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بچے کو قتل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے قتل کیوں کیا، پھر وہ کشتی عبدار کر دی، آپ نے کشتی کیوں عبدار کر دی، پھر دیوار گرنے والی تھی اس کو کھڑا کر دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے جواب دینے کے بعد فرمایا کہ ہماری تو آپ سے بات ہوئی تھی نا کہ کوئی بات سوال نہیں ہوگا، تو اب آپ کا راستہ جدا ہمارا جدا، یہی نسبت ہے. نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام کہ آپ ان کے گلی سے نکلنے نہ پائی ہیں. بھائی بلڈ گروپ جو ہے وہ چڑھ رہا ہے مزدور کا، اور وہ دنیا کا امیر ترین کرکٹر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو محمد علی قلعے کا بلڈ چڑھوانا ہے، یہ تو میری توہین ہے کہ میں مزدور کا بلڈ چڑھواؤں. ٹھیک ہے مرو جا کر. تو روحانی مناسبت بھی ہوتی ہے، ورنہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ڈاؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. میرے پاس اگر کوئی مجھ سے بیعت ختم کر کے کہیں اور جڑتا ہے، نہ صرف مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس نے مقصود شیخ کو نہیں بنایا، مقصود اللہ کو بنایا اس نے، تو خوش ہونا چاہیے نا. اور پھر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ اب دوسری جگہ بیعت ہو گئے، پہلے سے زیادہ خیال رکھنا. ایسا نہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ شیخ بہت خیال رکھتے تھے، اب میں کہیں بیعت ہو گیا ہوں تو پھر اس وجہ سے شیخ نے التفات نہیں کر رہے. ایک مولانا صاحب، وہ مجھ سے بیعت مدینہ شریف کے سفر میں، میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، اختر ثانی لسان اختر، مجھ سے فرمایا کہ تمہارا جو مرید ہے نا مولانا. میں نے کہا جی حضرت. فرمایا مجھ سے بیعت ہونا چاہتا ہے. میں نے کہا تو حضرت صحیح ہے نا، آپ تو میرے شیخ ہیں، تو ہم تیسری دفعہ پیر بھائی ہو جائیں گے. اور اگر کسی اور سے بھی بیعت ہوتا تو حضرت آپ لوگوں کی تعلیم ہے، اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں تو خوش ہو جاؤں گا. ٹھیک، رات کو سب جمع ہوئے، اس مولانا نے مجھے تو نہیں بتایا، تو حضرت نے ان سے فرمایا آؤ بھائی آگے ہاتھ بڑھاؤ بیعت کر لوں. اس کی حالت خراب ہو گئی مجھے دیکھ کر، یہ کیوں ہویا جناب. تو میں نے بھی بہرحال اپنے تجدید بیعت کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پھر اپنے کمرے میں آیا، میرے تین چار دوست وہاں بیٹھے تھے، پانچ چھ جو بھی. میں نے کہا دیکھو بھائی یہ مولانا حضرت سے بیعت ہو گئے ہیں، ہمارے کمرے میں آتے ہیں، جو اللہ توفیق دیتے ہیں. اگر ان کے خدمت میں ذرا کمی آئی تو دو خسارے ہوں گے. ایک، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسرا، مومن کا دل دکھ جائے گا. اس کا مطلب مقصود بیعت ہوا نا، مقصود اللہ کی ذات تو نہیں ہوئی. مرید کا بھی مقصود شیخ ہوا نا، اللہ کی ذات تو نہیں ہوئی کہ وہ شیخ کو چھوڑ ہی نہیں رہا جب مناسبت نہیں. تو پھر جناب اس وقت یہ حالت ہے ان مولانا صاحب کی، پہلے سے زیادہ مجھ پر فدا ہیں. ابھی بیان بھی سن رہے ہوں گے، ان کا پورا گھر سن رہا ہوگا بیان دوسرے شہر میں. اور خاص ابھی ملنے آئے ہیں ان کے شیخ، تو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے ابھی ملنے آئے. اچھا جی، میں صبح و شام حضرت سے سیکھی ہوئی دعا کرتا ہوں، یا جامع ہو 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 یا جامع ہو. اللہ اس نام کی برکت سے جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے مجھ سے جوڑ دیجئے، مشرق مغرب شمال جنوب میں جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے مجھ سے جوڑ دیجئے، اور جن کو مجھ سے مناسبت نہیں ان کو ان کے مناسبت کی جگہ پر جوڑ دیجئے. حضرت کی دعا سن لیں آپ پوری بات. اور یا اللہ وہ ضائع نہ ہو، کسی سے جڑ جائیں. وہ ہمارا مقصود اللہ آپ کی رضا ہے. پھر فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ میں اخلاص کہاں سے لاؤں. پھر یہ بھی دعا میں کرتا ہوں سفر میں، تو خصوصاً حرمین شریفین میں خصوصاً. حضرت نے سکھائی، اے اللہ میری نالائکی اور کمینے پن اور بیوقوفی سے کوئی بات ایسی ہوئی کہ ان کو ہے مناسبت مجھ سے لیکن وہ چلے گئے، تو ان کو دوبارہ جوڑ دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے. اور اس سے زیادہ اور کیا آدمی کہہ سکتا ہے؟ اپنے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے تو نہیں پتا ان چیزوں کا، بیوقوفی کر ڈالی میں نے. تو ہے ان کو مناسبت مجھ سے لیکن وہ دور ہو گئے، ان کو جوڑ دیجئے. اور اے اللہ جن کو مجھ سے مناسبت نہیں بےچارے شرم کے مارے جڑے ہوئے ہیں، ان کی شرم کو ختم کر کے ان کو اللہ آپ ان کے جو مناسبت کے شیخ ہیں ان سے جوڑ دیجئے، بس اہل حق کا ہو، پھوسیاں والی سرکار نہ ہو، کتیاں والی سرکار نہ ہو، بلیاں والی سرکار نہ ہو، 52 شاہ 53 شاہ نہ ہو، اپنے بزرگوں کا نام تو صحیح رکھو اللہ کے بندو، پھوسیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار، یہ عجیب عجیب بات. وہ اسٹیل کے بارس آتے ہیں نا، اس میں لگتے ہیں بلڈنگوں میں، تو اسٹیل والی سرکار نہ ہو، لکھ رہی ہے سرکار، نہیں میں آپ کو تھوڑی کر رہا ہوں، اکیلے آپ تھوڑی ہیں بھائی، اسٹیل والی سرکار نہ ہو، کیا کہ وہ ہر وقت بس ایسے ایسے بس اسٹیل کو اس طرح موڑو، اتنا لگاؤ، یہ سرکار نہ ہو بھائی، اسٹیل کا کام کرو، انجینئر ہو، لیکن اللہ والے انجینئر میں تو بنے نا، اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈال دیا نا، بس انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. اب ایک 2-3 دن پہلے ایک صاحب مایوس ہو رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، میں نے ایک دوست سے مخاطب کیا جن کا پہلے ڈمپر تھا، ابھی بھی ہے مجھے نہیں معلوم، ہم نہیں پوچھتے. میں نے کہا بھائی آپ جا رہے ہیں ہائی وے پر، آپ کا ڈمپر پنچر ہو جائے تو ڈمپر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو کیا؟ کہ نہیں. میں کہا پھر؟ کہ پنچر لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے شاہراہ پر چل رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، تو پھر پنچر لگوائیں، مایوسی کی کیا بات ہے؟ تو پھر اب جب نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو مفتی نعیم صاحب کے سامنے میں نے یہ بات بتائی تو مفتی نعیم صاحب ہنسنے لگے اور فرمایا کہ وہاں جو پنچر لگتا ہے اس میں پیسے لگتے ہیں، خانقاہ میں جو پنچر لگتا ہے پیسے نہیں لگتے. نہیں لگتے نا بھائی. اچھا جی، مزہ آیا مناسبت کی بات پر. دوسرا حکم ایک لڑکے کے بارے میں ہوا کہ اس کو قتل کر دو، چونکہ علم الہی میں یہ لڑکا سرکش تھا جو آگے چل کر اپنے والدین کو ستاتا، اس لیے اس کو قتل کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، لیکن چونکہ قتل بظاہر اچھی چیز نہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت بھی اپنے طرف کی، فأردنا أن يبدلهما ربهما، فأردنا فرمایا، فأراد اللہ نہیں فرمایا. ان واقعات سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے یہ ادب سکھایا کہ جو فعل حقیقتاً اگرچہ عیب نہیں لیکن صورتاً عیب ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہ کرو. جیسے ایک بارش آئی، آ نہیں رہی تھی، ایک بزرگ کے منہ سے نکل گیا، واہ کیا موقع کی بارش ہوئی ہے، غیبی آواز آئی، کیا ہم بے موقع بھی بارش برساتے ہیں؟ بس سجدے میں گر گئے، رونا شروع کر دیا. بڑوں کا پھر پکڑ کا معاملہ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ، اور پھر گرمی تھی، حضرت آج تو بہت سخت گرمی ہے، خاموش، یہ کو خوب گرمی ہے، سخت مت کہو، خوب گرمی، سخت میں شکایت ہو جائے گی، خوب گرمی ہے. اب بیچارے ہمارے ساتھی بھی بڑے سادے ہیں، مجھے خط لکھتے ہیں یا میسج کرتے ہیں، مجھے خوب بخار ہے. میں بھائی کہاں سے سیکھ لیا بھائی خوب بخار ہے، ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں، مجھے خوب بخار ہے. میں کہتا بھی نہیں ہوں ان کو پتا ہے، ان کا شیخ مہمن ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اس لیے میں بھی کچھ نہیں بولتا. وہ کہیں گے بابا کدھر جائیں گے، ہم کہتے ہیں بابا ہم ادھر آئیں گا. آپ حضرت فرماتے تھے کہ مہمن اور پٹھان، مہمن اور پٹھان، یہ اگر اشعار میں گڑبڑ کرے نا، یہ ایگزمٹ ہے، ان کو معاف کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وزن کا مہمن اور پٹھان کو کیا معلوم، ان کو تو اپنے وزن کی فکر ہے، باقی کا کیا ان کو فائدہ ہے. فرمایا مہمان اور پٹھان اگر کوئی شیر بنا لیں تو وہ ازار بند سے ناپنا پڑے گا. سبحان اللہ. لیکن جب دیوار سیدھی کرنے کا تیسرا حکم آیا، واہ پیارے شیخ واہ، سبحان اللہ. لیکن جب دیوار سیدھی کرنے کا تیسرا حکم آیا کہ یہ بچے یتیم ہیں یا ان کا خزانہ دفن ہے، لہذا دیوار سیدھی کر دو ورنہ خاندان والے ان بچوں کا خزانہ چھین لیں گے. کیونکہ وجہ کیا، کیوں اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی؟ جو آج بھی میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ان یتیم بچوں کی حفاظت کیوں فرمائی، ابھی بات بھی تھی، ابھی مضمون سامنے آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ مضمون سامنے آئے گا. وکان ابو ہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ساتواں باپ تھا، یعنی کہ ابا دادا پردادا نگر دادا چکر دادا ٹھکر دادا پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے، اور ایک روایت میں کہ 10واں باپ تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کیسا کریم مالک ہے جو ان کا بن جائے، رب کا بن جائے تو اس کی 7 پشتوں تک بلکہ 10 پشت تک وہ کریم مالک رحمت نازل کرتا ہے، پھر ہمیں اولاد کی کیا فکر. کچھ ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر بچہ کہے ابا سے، ابا شادی کب ہوگی، بزنس کب کروں گا، بچوں کو کیسے پالوں گا، ابا کان پکڑ کر کہیں گے کہ اب بدھو ابا ہے نا، تو ہم اپنے کان پکڑ کر کے بدھو ربا ہے نا بھائی، جو فکر ہماری ہے ہی نہیں، ہم خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وما من دابتن فی الارض، 12واں پارا، کہ تمام جاندار کا رزق اللہ نے فضلاً اپنے ذمے لیا ہوا ہے، احسان فضل کوئی قرضہ نہیں ہے. پھر ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر یہ پیسہ اتنا جمع ہے یہ ختم ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا, پھر انڈا ہوگا اور کیا ہوگا. بعض لوگ تو اس فکر میں پریشان, بعض اس فکر میں پریشان. جیسے شیخ چلی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سنایا واقعہ یہ کہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ اصلی گھی کا مٹکا ہے, مٹی کا, اس کو آپ ہمارے وہاں پہنچائیں گے, مزدوری کریں گے, کہا اسی لیے تو پیدا ہوئے ہیں. کہا تو پھر چلو, کہا آپ کو میں اس وقت کا پیسہ آپ اور ہم سمجھیں گے نہیں, ٹکا اور پیسہ, اس لیے مجبوراً 10 روپے بولتا ہوں کہ 10 روپے آپ کو دیں گے. کہا ٹھیک ہے, مٹی کا اتنا مہنگا اس زمانے کا, پھر گھی بھی کیسا اور مہنگا بھی کتنا, وہ لے کر جا رہا ہے, 10 روپے کا ملے گا مجھے دہاڑی, یوا انڈا لوں گا اور یوا مرغی کو اغوا کروں گا, پڑوس کی اس پہ بٹھاؤں گا, پھر چوزا نکلے گا, پھر چوزا, پھر مرغی, پھر انڈے, پھر چوزا, پھر مرغی, پولٹری فارم میرا ہو جائے گا. چل رہے ہیں پولٹری فارم میں مزہ نہیں ہے, پھر میں بکریاں بکرے بکرا بکرے بکریاں بکرے بکرے کرتے کرتے ریوڑ بن جائے گا, اس میں مزہ نہیں. اس کو بیچ کے پھر بھینسے پالوں گا, پھر دودھ بیچوں گا, پھر اس کا جناب پتہ نہیں کیا کیا بنے گا, پھر میرا بڑا سا محل بن جائے گا, پھر پڑوس والا آئے گا بڑا سا رئیس, کہے گا میری بیٹی سے شادی کر لو, میں کہوں گا چل وے بڑا ہے شادی کا کہہ رہا ہے, وہ منت کرے گا میں شادی کر لوں گا, پھر میرا بیٹا پیدا ہوگا. اب یہ ہوگا کروڑ پتی خیالات میں ہی, اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا 5 روپے دے دو, یہ خیالات میں ہی کہتا ہے نہیں 5 روپے نہیں دوں گا, زیادہ خرچہ کرتا ہے, کہ ابا پلیز 5 روپے دے دو, ماری ایک جو لات نا خیالات میں ہی, تو مٹکا پورا نیچے گر گیا, سارا ٹوٹ پھوٹ کے سارا گھی ختم. ہنستا نہیں ہے, سمجھایا تو اب سامنے بٹھاؤں گا, پیچھے کیا دیکھتا ہے, آپ نہیں ہنستا ہے, صبح سے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں میرا ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے, ہاں, تو مارا ایک زور سے تھپڑ اس نے کہ سارا میرا گھی اتنا مہنگا ضائع کر دیا. کہا چپ ہوئے, گھی بڑا آیا, میرا تو محل بھی گیا, بیوی بھی مر گئی, ریوڑ بھی گئے, میری فیکٹری بھی گئی, میرا بچہ بھی گیا, تجھے بڑی اپنی گھی کی پڑی ہوئی ہے. تو بعض لوگ ان سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ میں یہ غلیل بناؤں گا, اس سے جو ہے وہ یہ کروں گا, پھر ربڑ بناؤں گا, اس کی فیکٹری لگاؤں گا, پھر ہمیں اولاد کی کیا فکر, بس ہم ان کے بن جائیں رب کے, ہماری 10 پشت تک وہ رب رحمت نازل فرمائیں گے. چونکہ یہ کام ظاہراً بھی اچھا تھا, اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کیا. تو دیکھیے قرآن پاک نے یہ ادب سکھایا. بعض لوگ کہتے ہیں حق میں کیا ڈر, بے دھڑک جو بکواس کرنا ہے کر لو, سامنے چاہے ماں باپ ہوں چاہے استاذ ہوں, لیکن قرآن پاک نے سکھایا کہ حق پیش کرو مگر ادب کے ساتھ پیش کرو, حق کا پاؤڈر ادب کے کیپسول میں پیش کرو. کیسا جملہ ہے, حق کا پاؤڈر ادب کے ساتھ کیپسول میں پیش کرو. قرآن پاک سے بڑھ کر کون ہمیں ادب کی تعلیم دے سکتا ہے. یہاں یہ شاید نہیں لکھا ہوا, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم حق پر عمل کریں گے, بڑوں کو حق نہیں سکھائیں گے, اور جہاں خطرناک معاملہ ہے تو علماء سے پوچھ کر ادب سے بات کریں گے. جیسے ایک مثال ہے کہ حضرت شاہ براڈ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے, تمہیں اللہ نے سمجھ دی ہے لیکن پوچھو کیا کرنا ہے. کہا ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, آپ کے بابا کے شوربے میں اگر مکھی گر جائے تو آپ بولیں گے یا چپ رہیں گے؟ بولیں گے نا, تو یہ تو جہنم کا راستہ ہے. لیکن شیخ کو ہم بتائیں گے, مفتی صاحب کو بتائیں گے کہ ابا غصے والے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, جو بھی جیسا معاملہ ہے, خدا نخواستہ دین کے بارے میں نے کچھ بول دے تو پھر ہم خاموش رہیں گے. آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں, وہ تحولی عافیت, اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ عافیت مصیبت سے تبدیل ہو جائے. زوال نعمت اور تحول عافیت میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے یہ فرق لکھا ہے کہ نعمت کا زوال یہ ہے کہ وہ نعمت جاتی رہے. بڑا غور سے مضمون بار بار پڑھنے کا اور سننے کا ہے. مثلا مال جاتا رہا تو یہ نعمت کا زوال ہے, لیکن اگر مال بھی جاتا رہا اور کوئی دوسری بلا و مصیبت بھی لگ گئی تو یہ عافیت کے ختم ہونے کا معاملہ ہے کہ عافیت کسی مصیبت میں منتقل ہو گئی. مثلا 1000 رین لیے ہوئے بس میں جا رہے تھے اور کسی جیب کترے نے جیب کاٹ لی تو یہ زوال نعمت ہے. اور تحول عافیت یہ ہے کہ 1000 چھین بھی لیا پٹائی بھی کی. جیسے بنگلہ دیش میں سنا ہے کہ وہاں جہاز پر رات کو, پانی کا جو جہاز ہے, جہاز پر رات کو ڈاکو ڈاکا مارتے ہیں, مال بھی چھین لیتے ہیں پٹائی بھی کرتے ہیں. تو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب مال چھین لیتے ہیں تو مارتے کیوں ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ بغیر پٹائی کے کوئی پیسہ نہیں دیتا. جب مار پڑتی ہے تو بیچارے جلدی جلدی نکال کر ظالموں کو دے دیتے ہیں، تو عافیت کے ضائع ہونے کا مطلب نعمت بھی زائل ہو گئی اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعا سکھا رہے ہیں، فجاعتی نقمتک، اچانک مصیبت کے پکڑ لینے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے. کیا دعا ہے! آپ سوچو تو اسی طرح کہ رات کو آرام سے سوئے اور صبح کو معلوم ہوا کہ اللہ معاف فرمائے، گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اور جمیع سخطک، اور اے اللہ آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی بہت سی اقسام اور انواع ہیں، لہذا ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں. بڑی ناراضگی ہو، چھوٹی ناراضگی ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، سب گناہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اگر اللہ تعالی کی ناراضگی کے مختلف انواع نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیع سخطک نہ فرماتے. اب سوال یہ ہے، اب دیکھیے آگے علوم حضرت کے، دیکھیں علماء ایسے ہی حضرت فدا نہیں ہوتے تھے. اب سوال یہ کہ زوال نعمتک اور تحول عافیتک اور فجاعت نقمتک کا جمیع سخطک سے کیا رابطہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی ہمیں اگر کوئی ای میل کرے اس دعا کو ڈیٹیلز کے ساتھ بھیج دے، ہم بھجوا دیں گے. یہ کتاب مہنگی بھی ہے اور یہ مفت میں نہیں ملتی، تو اس وجہ سے اگر کوئی کہے گا تو ہم اس کو بھجوا بھی دیں گے. اور ہمیں، مجھے نہیں آتا کمپیوٹر سسٹم وغیرہ، لیکن یہ پوری کتاب کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، میرے خیال میں پرنٹ نکال سکتے ہیں نا. ہاں تو پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر آپ فکر ہی نہ کریں، خود پوری کتاب گھر میں پڑھی جائے تو آگے پتا نہیں کیا کیا نعمتیں. ابھی تو 41 صفحے ہوئے ہیں اتنے عرصے میں، پھر اللہ حضرت کی کوئی بات یاد دلا دیتے ہیں تو اتنا عرصہ ہوا ہے، 41 صفحات ہوئے ہیں. اس میں بھی کچھ صفحات تو وہ 30 کیا 31 صفحات تک تو وہ لسٹ وغیرہ ہے، تو کتنے صفحات ہوئے، لیکن مستی کتنی ہے. تو جواب یہ ہے کہ جملہ آفات اور بلیات کا نزول یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہوتا ہے، آفات اور بلیات کا نزول اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نافرمانی ہے. زوال نعمت، تحول عافیتک اور فجاعت نقمتک تو صرف تین بلائیں ہیں نا، لیکن بلائیں تو اور بھی ہوتی ہیں، لہذا جمیع سخطک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھایا ہمیں. اور تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام بلاؤں کے سبب سے پناہ مانگی. ہر قسم کی ناراضگی، ایک صاحب ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. پھر انہوں نے بتایا کہ جو حضرت کا کتاب جائے نا، معمولات یومیہ کا، کاش میں اس کو پڑھتا، میں اللہ سے راضی ہوں اس نقصان پر کہ اس میں میرے لیے خیر ہے. اللہ نے فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو فرما دیا، ضرور ضرور اللہ آزمائیں گے، بھوک میں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، گھاٹا ہوگا، کسی کا انتقال بھی ہوگا، لیکن یہ کہنا منع نہیں ہے شریعت میں. رونا دھونا منع ہے، اعتراض کرنا منع ہے کہ حضرت یہ جو زوال میری نعمت زائل ہو گئی، مجھے اتنا خسارہ ہو گیا، کاش میں بک بک نہ کرتا اور ان دعاؤں کو پڑھتا. دیکھو، اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شدی نفسی. کچھ دوست ہیں اچھی خاصی تعداد میں، روز پڑھتے ہیں 3 دفعہ صبح و شام، بتاتے ہیں کبھی ایمرجنسی ہو رہی ہے، جانا ہے وغیرہ، 1 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت نے بھی فرمایا تھا 1 دفعہ پڑھ لوں. اے اللہ، میں رشد اور ہدایت کی بات کو میرے دل میں اعلام فرما دیں. اعلام تو ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہے، فلم، وی سی آر، گھر میں نیٹ لگانا، کیبل لگانا، کیوں نہیں ہٹاتے؟ وَعِذْنِي مِن شَدِّ نَفْسِي، اے اللہ مجھے میرے نفس کی شرارت سے اپنے پناہ میں رکھیے. وہ تو چکر باز ہے، اس کا کام چکر دینا ہے. اللہ ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک، یہ بھی اسی میں لکھا ہے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، وہ بھی اسی کتابچے میں ہے، یہ دعا بھی اسی کتابچے میں ہے. زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ 20 دن لگیں گے دعا یاد کرنے میں، لیکن اتنی چھوٹی ہے، پاکٹ سائز میں، جیب کتنے دوستوں کے ابھی بھی جیب میں ہوگی. آستے آستے یاد نہ بھی ہوں کوئی بات نہیں، جیب سے نکال کے پڑھ لیا کیا ہے. اور جن کی موبائل میں، جو میری وجہ سے نہ لیں، جن کے شرعی عذر کی وجہ سے موبائل ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، جو گناہ سے نہیں بچتے تو پوچھیں. 650 سے زیادہ اسمارٹ فون بک چکے ہیں رمضان سے لے کر اب تک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس کے علاوہ جو بیچا ہے مجھے پتا بھی نہیں جناب. لیکن بلائیں تو اور بھی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمیع سخط فرما کر آپ نے تمام بلاؤں کے سبب سے پناہ مانگی، ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگ کر تمام بلاؤں سے نجات کی امید کی راہ دکھا دی۔ سبحان اللہ، مذکورہ تین بلائیں تو خاص تھی لیکن جمیع سخط میں تمام بلاؤں سے پناہ آ گئی۔ اس کو بلاغت میں تعمیم بعدت تخصیص کہتے ہیں، یعنی اے اللہ آپ کی ناراضگی کی تمام قسموں سے، چھوٹی ہوں یا بڑی، ہم پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ناراضگی کے بعد مختلف بلائیں نازل ہوئی ہیں، کہیں تیز آندھی آئی، کہیں پتھر برسائے گئے، کہیں زمین میں دھسا دیا گیا، جس نوع اور جس درجے کی ناراضگی تھی اسی درجے کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ یہ ابھی رات کو جو حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے نا، اس میں کچھ دن پہلے یہ حدیث پاک پڑھی گئی تھی، مجھے ترتیب یاد نہیں ہے اس لیے میں ترتیب نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی بات بھی ہے، حدیث پاک کی بات بھی ہے، قحط پڑے گا، کون سا گناہ ہے وہ ترتیب مجھے یاد نہیں، قحط ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی، چھوٹے بچوں کی اموات ہوں گی، عورتیں بانچ ہوں گی، سب گناہ، اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے۔ یہ گناہ اس کی وجہ سے تم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو ایسے احکامات جاری، ایسا لگتا ہے آج فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1400 برس پہلے یہ حالات تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے حکمران مسلط کیے جائیں گے جو ایسے احکامات جاری کریں گے جس سے لوگ عاجز آ جائیں گے، آندھیاں چلیں گی۔ ابھی کل حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، یہ حدیث پاک میں نے پڑھی البلاغ اس مہینے کا، دارالعلوم کورنگی کا رسالہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات، تم نے جو انڈس ہاسپٹل میں بیان کیا تھا اس میں پڑھی یہ حدیث پاک کہ آخری زمانے میں بندر بننے والے بھی، صورت مسخ ہونے والا بھی عذاب آئے گا، جو اللہ کی ایسی نافرمانی اور کفر اور ایسی ایسی حرکتیں، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے جناب۔ بس جس درجے کی ناراضگی تھی اسی درجے کا عذاب اللہ نے اور غضب نازل ہوا، قرآن پاک میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی معنی تفسیر المعانی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام کا ارادہ فرما لیں اور ان پر سزا اور عقوبت نازل کر دیں، بس جس درجے کا غضب ہوگا اسی درجے کا انزال عقوبات اور ظہور آفات و بلیات ہوگا، جیسے قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خبیث فعل کو اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس زمین کو فرشتے آسمان تک اٹھا کر لے گیا فرشتہ اور وہاں سے الٹ دی گئی، جس کے بعد ہلاکت یقینی تھی لیکن اس کے ساتھ پتھروں کی بارش بھی کی گئی جو انتہائی غضب کی علامت تھی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے مجھ سمیت۔ لہذا جس درجے کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اسی نوع کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمیع سخطق سے پناہ مانگ کر امت کو ہر نوع عذاب سے اور جملہ بلیات سے تحفظ عطا فرمایا۔ جب ہر نوع عذاب سے تحفظ ہوگا تو زوال نعمت، تحول عافیتک اور فجاعت نقمتک سے تحفظ بھی یقینی ہے۔ مجلس میں موجود یہ دیکھیے آ بھی گیا، یہ مجلس میں، یہ ساؤتھ افریقہ کا بیان ہے، یہ 1998 کا بیان ہے، 20 سال پہلے کا بیان ہے۔ مجلس میں موجود بعض علماء نے عرض کیا کہ حضرت یہ بالکل انوکھی شرح ہے جو ہم نے صرف حضرت والا کی زبان سے سنی، حضرت والا نے فوراً فرمایا اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ ہے کسی کا دوسری شادی کا ارادہ ہے، آپریشن کرنا ہے، نہیں آپ کا ارادہ ہے تو ہاتھ اوپر کیوں کیا؟ ایک بھی حالت خراب ہے، ابھی آپ کے گھر میں اطلاع بھیجتا ہوں، بیوی دیکھو آنے دے گی، ابھی نام بتاؤں نہیں، اچھا صحیح ہے، ایسا پٹائی ہوگی دماغ ٹھیک ہو جائے گا سارے، اچھا پیشہ بھی نہیں بتاتا ورنہ ان کی بیوی کو شک پڑ جائے گا کہ اسی نے ہاتھ اوپر کیا، خیر اس نے تو خارش کرنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا، ایسے وقت میں خارش بھی مت کیا کرو۔ مسجد بیت المکرم حضرت والا سے ملاقات سے پہلے کی بات ہے، حضرت سے ملاقات سے پہلے کی بات ہے، عشاء پڑھ کے میں نکلا تو سامنے میں نے دیکھا 3 آدمی باتیں کر رہے تھے آپس میں، میں نے آگے جیسے ہی گاڑی کی کنجی لگائی، اب یاد نہیں آ رہا، بہرحال جیسے ہی گاڑی کو کنجی لگائی تو کسی نے آگے گن رکھ دی یہاں آ کر، اور ایسا گالیاں اور پتہ نہیں کیسا ڈرایا، اور دیوار مسجد کے منہ میں کر دیا، چہرہ میرا مسجد کے منہ میں کر دیا، اور پھر جلدی جلدی تلاشی لی، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا گولی مار دیں گے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا گولی مار دیں گے. اب آپ کو پتا ہے وہاں آدمی بہادری دکھائے گا، ڈرنا ہے نا. اچھا جی، پھر پیچھے مڑنا نہیں، پیچھے مڑنا نہیں، وہ گاڑی روڈ پر لے آئے، پھر وہاں سے حالت کیا ہوگی آدمی کی. اس کے بعد گاڑی کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ نہیں تھے، تو بس اللہ نے جان بچا لی، انا للہ پڑھا، سڑک پار کر کے گیا تو سامنے گھر قریب ہی تھا ہمارا، اس وقت تو بہنیں بھی کھڑے تھے. ایسی ایسی عجیب بات آپ کو بتاؤں آپ ہنس پڑیں گے. میں یہ سیاست ویاست کو بولنا پسند نہیں کرتے ہمارے بزرگ، لیکن بتا رہا ہوں کہ اسلامی قانون کیا ہے، دوسرے قانون کیا ہے، اس پر بھی میں بات نہیں کروں گا، سب کو پتا ہے. ایک ہاتھ کٹ جائے نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال تو ہم بھاگے ہوئے ایک پولیس اسٹیشن گئے، وہ بتاؤں گا نہیں. تو کہا اچھا آئیے مولانا صاحب، پہلے تو لفٹ ہی نہیں کرائی، اب گاڑی جہاں نکلنا ہے نکل جائے. اس کے بعد اچھا ایک منٹ ایک منٹ، فون آ گیا 20-25 منٹ کے بعد. کہا جی کیا بات ہوئی تھی؟ کہا بھائی ابھی تو بتایا آپ کو کہ مسجد بیت المکرم سے گاڑی چھن گئی. گاڑی فٹ پاتھ کے اوپر تھی یا فٹ پاتھ کے نیچے تھی؟ میں نے سمجھا شاید ان کو گاڑی مل گئی ہے. میں نے کہا فٹ پاتھ کے اوپر تھی. کہا ہمارا کیس ہی نہیں ہے. ہمارا کیس ہی نہیں ہے. ارے بھائی تو مہربانی کر کے کس کا کیسے کا ہے؟ اب بھی تھانے کا نام نہیں بتاؤں گا. یہ سمجھے وہاں سے پونے گھنٹے کا رستہ تھا، پونے گھنٹے کا وہاں سے. جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کون سا تھان وہاں گئے. صاحب نہیں ہے. بھائی کچھ وائرلیس پہ اطلاع تو کر دو. مولانا کیا جلدی ہے تم لوگوں کو، ہر کام میں جلدی ہوتی ہے تم لوگوں کو. اس کے بعد پونے گھنٹے گھنٹے کے بعد کہاں کیا ہوا؟ پہلے تو دل میں آیا کہوں کہ اب کچھ نہیں ہم گھر جا رہے ہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو ہمارے دفتر کے ایک مزاحیہ دوست ہیں، جب یہ واقعہ اس کو پتا چلا، نہیں حضرت سے ملاقات ہو چکی تھی یاد آ گیا، وہ چریا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے جس نے کہا تھا، سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ، اب یاد آ گیا حضرت کی ملاقات کی بات ہے. وہی گلشن میں جب یہ بچہ تھا جب کی بات ہے، ابھی بھی چریا ہی ہے، ابھی تک عقل نہیں آئی اس میں. تو کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شیخ کو اس وقت خارش نہیں ہوئی پیر میں. میں تو پہلے سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا مطلب؟ کہا شیخ پیر میں خارش ہوتی نیچے جھکتے تو فائر کر دیتے نا وہ. میں نے کہا تو اور ڈرا رہا ہے مجھے مرید ہو کر بھائی. تو اس کی بات یاد آئی مجھے، کہنے لگا شکر ہے ہمارے شیخ کو خارش نہیں ہوئی پیر کے اندر. اب اس وقت بیوقوف کوئی خارش تھوڑی ہوتی ہے، اس وقت تو بس یہ کیا عرض کریں. لیکن وہ واقعہ کیسے ہوا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں. بس ایک ہمارے جو کلائنٹ تھا اس کی ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہمیں ٹریجری میں جمع کرانی تھی، امانت ملی ہمیں، تو وہ گاڑی کے ڈگی میں رکھی تھی رقم آگے، کیونکہ نماز پڑھنی تھی تو سامنے ہوتا تو مشکل ہوتی. تو وہ ٹیپو سلطان روڈ پر جو بیچارے بہت فرما بردار ہیں انہوں نے روک دیا، رک جاؤ ڈگی کھولو. آئے کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا پیسے ہیں. تو ہماری بھی تو آپ کو کبھی واقعہ سناؤں گا آپ احرام. میں نے کہا پیسے ہیں. کہ اس میں کیا؟ میں نے کہا پیسے ہیں. کہ اس میں کیا؟ میں نے کہا پیسے ہیں. کہ اس میں کیا؟ میں نے کہا ڈائری ہے اس میں. کہا اچھا اچھا جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نماز میں کچھ وقت تھا تو گھر وہ امانت رکھی آ کر. اس کے بعد جب گئے وہاں پر تو تیار بیٹھے تھے پہلے سے. جو آپ کسی پر بہتان لگانا بھی گناہ ہے، بدگمانی بھی حرام ہے، ہم تو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. پھر آخر میں گاڑی ملی تھی، ہاں چار بلاک پر کھڑی ہوئی ملی تھی. آگے کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. گنجی تھی. انا للہ پڑھنے سے اللہ اسے بڑھیا چیز عطا فرماتے ہیں. مچھر کاٹتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. چراغ گل ہوتا تھا انا للہ پڑھتے تھے. تسمہ ٹوٹتا تھا انا للہ پڑھتے تھے. راج لائٹ چلی جائے اللہ معاف فرمائے، کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں. ایک اسکول میں بچے سے کسی نے پوچھا ٹیچر نے کہ بیٹا لائٹ کہاں سے آتی ہے؟ کہ سر ماموں کے گھر سے آتی ہے. ارے تمہارا دماغ خراب ہے، ماموں کے گھر سے آتی ہے؟ مارو ایک تھپڑ، کیا بات کرتے ہو؟ کہ سر جب لائٹ جاتی ہے تو ابا کہتے ہیں سالوں نے لائٹ گم کرا دی. میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کتنے لوگ ہم لوگ انا للہ پڑھتے ہیں اس وقت، حالانکہ اس سنت پر کتنا ثواب ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت دی انا للہ کی. پانی پی لوں؟ اچھا ٹھیک، آپ مانگ رہے تھے میں پوچھ لوں آپ سے. اپنی بیوی پر قناعت اور اس کا طریقہ عاشقانہ. ایک دو ہی نے ماشاءاللہ کہا ہے, اب لگتا ہے سب پٹائی ہوتی ہے سب کی. ارشاد فرمایا کہ اپنے بیویوں کے بارے میں یہ سوچو کہ یہی میری لیلہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیرہ بھی رکھا تھا. حضرت نے فرمایا اس سنت پر کون عمل کرتا ہے؟ برے برے جملے کہتے ہیں, شکل کے بارے میں اعتراض, کپڑوں پر اعتراض, برے برے جملے کہتے ہیں. فرمایا اپنے بیوی کا نام رات کو 12 بجے کے بعد کوئی اور رکھ لو, لیلا رکھ لو, کوئی بھی رکھ لو. آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ ہاں ہاں, یہ تو گھر گھر کے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں گھر گھر کے دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اپنے بیویوں کے بارے میں یہی سوچو کہ یہی میری لیلا ہے. دوسروں کی لیلا کو مت دیکھو. کیا کیوں کہ وہ ہماری نہیں ہے, حرام ہے, آنکھوں کا زنا ہے. جو ہمارے مولا نے ہم کو دی وہی ہماری لیلا ہے. ساری دنیا کی عورتیں اگر مجنو کو بریانی بھیج دی اور اس کی لیلا اس کو سوکھی روٹی بھیج دی تو بتاؤ مجنو کیا کھاتا؟ سوکھی روٹی. ماشاءاللہ, شاباش زن مرید. چٹنی روٹی کھاتا, دوسری عورتوں کی بریانی کو دیکھتا بھی نہیں, کہتا کہ واہ یہ میری لیلا, یہ روکی روٹی یہ میری لیلا نے مجھے دی ہے. کبھی حضرت سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے کوئی نصیحت, تو فرماتے تھے ایک نصیحت کرتا ہوں, بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھنا, لیلا مجنو کی طرح رہنا. اب جب آیت پڑھتے ہیں مسنون خطبے میں تساءلون به والارحام, علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ارحام کا مطلب کیا ہے. الاقرباء من جهة النساء والاقرباء من جهة النسب. نکاح ہو گیا, دلہا میاں آپ کے ماں باپ تو ہیں ہی آپ کے ماں باپ, ابھی نکاح کے بعد آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے. غور سے سننا ذرا. اور اب دلہن کو اطلاع پہنچا دو اپنی بیٹی کو, یا جیسا بھی طریقہ ہے محرم کے ذریعے کہ نکاح ہو گیا, بیٹا مبارک ہو, آپ کے ماں باپ ہم تو ہیں ہی آپ کے ماں باپ, آج کے بعد آپ کے ماں باپ آپ کا ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے. دیکھو میرے بھائیو اور دوستو, اگر اس پر عمل ہو جائے آپ خود فیصلہ کر لو, گھر جنت بنتا ہے نہیں بنتا. اپنی بیٹی غلطیاں کرے کچھ نہیں, اور اگر بہو کوئی غلطی کرے آسمان سر پر اٹھا لیں گے. اپنی ماں جو کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں, ساس نے کیوں کہا مجھے, انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور اللہ معاف. بھائی قدرتی بات ہے, ٹھیک ہے, اپنے بیٹی کو نہیں کہتی اس کا نقصان ہے, آپ کی بڑی ہے آپ کو کہہ دیا تو غصے کی کیا بات ہے. اب سنیے آپ حضرت کے مضمون پر. فرمایا کہ شادی کر رہے ہو, نوکرانی سے ماسی سے شادی نہیں ہے, لیلا مجنو بن کر رہو. اب سنیے ذرا پیارے شیخ کی پیارے بات. اے میری بہو بیٹیوں, اے پہلے مرد, اے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, اگر بیوی لیلا ہے ہماری تو لیلا کی محبت جائز ہوگی نا, یہاں تو وہ تو حرام تھی نا, تو لیلا کے ماں باپ سے محبت نہیں ہوگی. دیکھو مجنو گلی کے کتے سے پیار کر رہا ہے, تیرا آنکھیں مولا کا بنایا ہوا جادو ہے, تیرے ایک بال کے وس بڑی بڑی سلطنتیں نہ دوں. لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے بیوقوف, اب تو پاگل سے بھی آگے بڑھ گیا. ارے کتے کو تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ چلو چلو کام کرو, تمہیں کیا معلوم کہ لیلا کے گلی کا کتا ہے. مدینہ شریف سے کوئی آ جائے تو ہمارے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو حرمین شریفین کی نعوذ باللہ برائیاں کرتے ہیں, انتظام یہ, مہنگائی یہ, اس طرح. اور نہ جاؤں وہاں, جاب نہ کرو, برائیاں کر کے ایسی سرزمین پر جہاں 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, کعبہ شریف کا ملتظم حصہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے چپکے ہیں, گال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا, سینہ مبارک لگایا, وہاں اللہ معاف فرمائے. اور یہاں حرام عشق میں مجنو سے کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیلا سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا اگر تمہارا شوہر تمہارا مجنو ہے تو اس نے تو کتے سے پیار کیا نا, اس کا تو لواط بھی نجس ہے, ناپاک ہے, اس نے تو کتے سے پیار کیا. تو تیرا اگر شوہر تیرا مجنو ہے تو شوہر کے ماں باپ سے لڑائی کس بات کی؟ شوہر کی بہنوں سے رشتے دار, اپنی دلہن صاحبہ کے گھر میں اپنی رشتے دار آئیں تو 4 چیزیں بنے گی, اور شوہر کے رشتے دار آئیں چائے, وہ بھی اتنی کڑک کے دست لگ جائیں, اتنی کڑک کے کالی, وہ کافی ہے کا کافی نہیں ہے, کافی ہے چائے ہی کافی ہے. آپ بتاؤ یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ پیسہ شوہر کا, گھر شوہر کا, اور اس کے رشتے دار, اسی وجہ سے تو جھگڑے ہوتے ہیں, جھکنے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جھکنا پسند ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ بلندیاں عطا فرمائیں گے. مجھے رشتے نہیں آتے، نند وغیرہ جو بھی ہیں شوہر کی طرف سے جو رشتے ہیں، انہوں نے اگر زیادتی کی ہے تو قرآن پاک میں تو برائی کا بدلہ بھلائی سے ہے نا. وہ یاد دلانا اس پرچے کو پڑھنے کے لیے کل انشاءاللہ تعالی، کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں، ہماری حرکتیں کیا ہیں. اچھا، اب میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اگر آپ کا شوہر آپ کا مجنو ہے تو اس کے ماں باپ پر کتنا فدا ہونا چاہیے؟ اگر بیوی لیلا ہے تو اس کے ماں باپ پر کتنا فدا ہونا چاہیے؟ اتنے بڑے اللہ والے ہمیں کتنا نصیحتیں فرماتے ہیں لیکن گھر جا کے سانڈ بن جاتے ہیں. ایسے ایسے ظلم کی داستان. مجھے آپ بتاؤ کہ مجھے کوئی جھوٹ کیوں لکھے گا؟ بھلے وہ میرا مرید بھی ہو، میں اس کو بلا کر کہوں گا کہ میں یہ باتوں پر یقین کر رہا ہوں اور ماروں گا اس کو، سزا دوں گا. مجھ سے کوئی جھوٹ کیوں لکھے گا؟ میں اس کو کیا دے دوں گا جو جھوٹ لکھے گا؟ چلو جھوٹ لکھا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، بنیاد تو کچھ ہوگی نا بھائی، اس میں بلڈنگ چڑھی ہے نا، تو ہم اس کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. ایک دوست سے مشورہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، آج کے بعد نہیں کروں گا. اس کے لیے دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اب وہ چوکس رہے گا نہیں رہے گا کہ شیخ کو پتا چل گیا ہے، اور وہ خود اپنی رپورٹ دے گا نہیں دے گا. اصل بات یہ ہے، جو ماں بہن بہو بیٹی لکھتی ہے کہ میرے اخلاق برے ہیں، میں جو منہ میں آئے ساس کو بول دیتی ہوں، تو جبھی تو نصیحت ملے گی نا. میرے پیارے بھائیو غور کرو، میری ماں بہن بہو بیٹیو غور کرو، جب ہم اپنی اصلاح کے لیے شیخ کو خط لکھیں گے، یا کتنے ابھی کل پرسوں کی بات ہے، دو لڑکوں نے لکھا کہ ہم سے دو یا پتا نہیں کتنے خط آتے ہیں، 12 سال کے بھی نہیں ہوں گے، ہم گندی مذاق کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ ان کو مارنا جائز ہے؟ ہاں جی، چیخیں مارنا جائز ہے؟ ان کو خانقاہ سے نکال دینا جائز ہے؟ ہم تو کہیں گے روز آؤ. کتنے نوجوان دسترخوان الگ لگتا ہے، جمعہ تھا پوچھو جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہے الگ دسترخوان ان کے لیے. میں خود وہ امرت ہیں، مجھے ان سے احتیاط کرنی ہے، لیکن کوئی ایسا احتیاط کی وجہ سے ایسا نہیں ہو کہ وہاں کھانا ہی نہ پہنچے. وہ بھوکے تھوڑی ہیں جو بھیک مانگنے آتے ہیں وہاں پر. میں خود جا کر اللہ کے کرم سے ان سے تھوڑا دور ہو کر پھر پوچھتا ہوں، بھائی یہاں رکھا نہیں رکھا کھانا؟ جو اتوار کے دن آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے لمبا دسترخوان لگتا ہے اللہ کے کرم سے. بچے ہیں، فلمیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، ویڈیو گیم چھوڑ کر آ رہے ہیں، دوستیاں چھوڑ کر آ رہے ہیں، ہر طرف بے حیائی اوریانی فاشی لگی ہوئی ہے. کوئی معصوم نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا. یہی بچے جب اپنی اصلاح کرائیں گے. 9 سال کی بچی کا آج خط تھا، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں بغیر نام کے، کوئی منع نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کوئی خاتون رابعہ بصریہ ہے، یہ کیا اس کی عمر کیا 20 سال ہے؟ نہیں، 9 سال ہے. شرعی پردہ، ننیال دزیال میں فلمیں نہیں دیکھتی ماشاءاللہ. 3 سال کا بچہ ماں باپ کے ساتھ گیا ہے ہاسپٹل، 20 منٹ تک گردن نیچی رکھی ہے، اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا ٹی وی کی وجہ سے. ابھی مجھے بات یاد نہیں آ رہی، 6 سال کی بچہ، ہاں ہمارے مولانا فہد الرحمان کے گھر ہم ابھی گئے، ان کا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ 4 سال کا ہوگا میرے خیال میں، تو 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہوگا. تو مولانا فہد الرحمان کہہ رہے تھے کہ گھر میں پردہ کوئی مہمان آتا ہے تو بچہ کراتا ہے، یہ جب سے گود کا ہے جب سے تو آ رہا ہے، وہ سارا دیکھ رہا ہے ماں باپ کو کہ پردہ پردہ پردہ. یہاں تو خاموش رہتا ہے، اور آج تو ایسے اچھل کود کر رہا تھا، تو پتا چلا کہ یہاں شاید وہ بڑا مفتی بن گیا ہے یا بڑا اللہ والا بن گیا ہے، اس لیے وہ یہاں ادب سے رہتا ہے اور گھر میں اچھل کود کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی خیر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہم جو ہاتھ نہیں ملاتے امرت سے، ہم آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شکل سے محبت نہیں کرتے. آپ کی شکل جو ہے 25 سال میں پنچر ہو جائے گی پھر سب ختم، تو یہ اللہ کے لیے محبت کہاں ہوئی؟ چہرے کی محبت ہوئی نا. کتنے ایسے نوجوان جن سے اللہ نے احتیاط کرائی، آج ان کی پوری داڑیاں آ گئی ہیں. ابھی کل پرسوں ہمارے دوست ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا ان کو، وہ 4 دن پہلے میں آ رہا تھا تو ان کے بیٹے سے کو دیکھا، میں نے کہا ارے بھائی آپ کی تو ماشاءاللہ پوری داڑھی آ گئی، السلام علیکم، ہاتھ ملاؤ، ماشاءاللہ. یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ تو آپ سوچو جب یہ اللہ والے بنیں گے تو اللہ کی محبت کی آگ کیا لگائیں گے. تو فرمایا کہ کہتا کہ واہ یہ میری لیلا نے مجھے دی ہے چٹنی روٹی، لہذا میرے مولا نے جو بیوی مجھے دی ہے وہی میری لیلا ہے، میں دوسری لیلاؤں کو کیوں دیکھوں؟ کیونکہ شادی قسمت سے ہوتی ہے، آسمان پر رشتے بنتے ہیں، پہلے سے اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، لہذا جو میرے مولا نے مجھ کو دی ہے وہ ساری لیلاؤں سے افضل ہے. اس پر میرا تازہ شعر اسی سفر میں ہوا، اگر میں نہ بتاتا کہ حضرت کا شعر ہے یہ تو آپ سب کہتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. سننا ذرا, 1998 میں حضرت کا یہ شعر ہوا 20 سال پہلے. زوجہ من بہر من لیلہ من, سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماشاءاللہ کہنے منع نہیں ہے, تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ رہا ہے. زوجہ من بہر من لیلہ من زاں کا دات اورا مارا مولا من, یہ فارسی شعر میں نے بنایا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی ایک ہی بیوی پر کانے رہیں, حرام سے بچیں, فلموں سے بچیں اور دوسری کالی گوری عورتوں کو نہ دیکھیں. ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے لیلہ ہے, میری بیوی زوجہ من بہر من لیلہ من, میری بیوی چاہے وہ بڈھی بھی ہو, ہاں میری بیوی میرے لیے لیلہ ہے کیونکہ اس کو مجھے میرے مولا نے دیا ہے. اگر یہ استحضاء رہے سوچ رہے تو اپنی کالی کلوٹی بھی دوسری گوریوں سے اچھی لگے گی. جو خاتون شرعی پردہ کریں, جو شوہر نظروں کی حفاظت کریں تو اس کو بیوی ایسی لگے گی جیسے کالے بادلوں میں چودھویں کا چاند. یہ لگتا ہے بیوی کے پٹے ہوئے ہیں ورنہ ماشاءاللہ بولتے ہیں. بہرحال پٹائی بھی ہو تو اس کو غنیمت سمجھ لو. اگر بیوی جوتا مارتی ہے تو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے ڈنڈا نہیں مارا, اگر ڈنڈا مارے تو یا اللہ آپ کا شکر ہے بیٹ نہیں مارا, اگر بیٹ مارے تو کہو یا اللہ آپ کا شکر ہے گھٹنا نہیں مارا پیٹ کے اندر. جو جتنا شکر کرے گا اللہ اسے اور عطا فرمائیں گے. ڈنڈا نہیں, ہاں ایک آدمی کا جوتا کھو گیا مسجد سے باہر حرم کے باہر, وہاں چوری نہیں ہوتی, گیٹ زیادہ ہیں امبار زیادہ ہیں, تو پھر وہ جو روٹین کی چپل کوئی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھ لے آدمی, دوسرے پر بدگمانی نہ کرے. اب وہ جوتی نہیں مل رہی, ڈھونڈ رہے ہیں, گروپ کے لوگوں نے کہا بھائی چھوڑو دوسری لے لیتے ہیں. کہا نہیں, کہا تم صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جوتے کے بدلے لاکھ جوتے دیں گے. کبھی چپ بڑا آیا, وہ ہے نا ایک پر ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے, اس کو اس نے جوتوں میں کنورٹ کر لیا. خاموش ہو جاؤ, ایک لاکھ جوتے ملیں گے. بتائیے اپنا بچہ اگر کالا ہو اور کوئی کہے کہ میرا بیٹا گورا ہے اس سے تبدیل کر لو, تو بتائیے آپ تبدیل کریں گے, انکار کر دیں گے. اگر وہ کہے کہ بھائی میں وائٹ کلر کا دے رہا ہوں تم اپنا بلیک مجھے دے دو, تو آپ کہیں گے اچھا یہ بلیک مارکیٹنگ مت کرو. اس پر سب ہنس پڑے حضرت کا مزاج سن کر, وارے میرے پیارے شیخ, وارے میرے پیارے شیخ. حضرت والا لڑکوں سے احتیاط بہت کرتے تھے نا, ٹین ایج جو ہیں 8-9 سے لے کر 18-19 سال, کسی کی 16 سال میں پوری داڑھی آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت والا سے کسی نے کہا آپ اتنا احتیاط کیوں کرتے ہیں حسین مریدوں سے, فرمایا کہ جو نگاہوں کی شیخ حفاظت نہ کرے گا وہ اپنے حسین مریدوں کو خوب دیکھتا رہے گا تو یہ خود اللہ کی لعنت میں شیخ ہے تو دوسرے کو کیا دے گا. فرمایا کہ اس پر مجھے حضرت نے اس وقت شعر یہ کہا, تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے, تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے, بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے, بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے, بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے, بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے کہ دھوکہ کھا نہ جاؤں آب و گل سے. آب مانے پانی, گل مانے مٹی, چاہے حسین لڑکی ہو چاہے حسین لڑکا ہو, مٹی سے پانی سے بنا ہے. ایسا نہیں مٹی پانی پر میں اپنے رب کو نہ بھول جاؤں. یہی لڑکے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا شیخ اتنا احتیاط کرتا ہے تو وہ دوسروں سے احتیاط کریں گے, اپنے ہوم ورک سے, رشتہ داروں سے احتیاط کریں گے, جوانی بچ جائے گی, گٹر لائن میں نہیں جائے گی. وہ پھر شیخ پر جب بڑے ہوں گے نا تو شیخ پر جان فدا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے. کیا مضامین ہے, مجھے کیا بیان کرنا تھا پتا ہے آج, غم اولیاء جو کل کہا تھا, لیکن کل سے کیا ہوتا ہے جو اللہ بھیجے بس اسی میں مزہ ہے. لو بھائی بند کر دیں, وہ بند کر دیں. چچا نے بیت ہونا ہے, آپ خود بیت ہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے, چچا کو آگے جگہ دو بھائی, یہ ہٹائیں یہاں سے بھائی. نانا اور نانی جان کل گاؤں واپس جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ بنائے بھائی. اللہ جملہ مقاصد حسنا پورے فرمائے. بہن اور اس کے سسرال میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, پوچھو ذرا کیا پڑھنا ہے, کیسے کیا پرچے دینے ہیں. دھیان سے دل مست ہوا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے, جس فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی. یہاں جگہ دے دیں, اللہ تعالیٰ جس فرما لیں. آج کل جو ہے نا وہ ساتھی ایک پرچہ دیتے ہیں ساتھ میں دوسرا خالی ہوتا ہے, ابھی تو نہیں ہے ویسے, کل سے 2 دفعہ ہو چکا ہے. پریشانیاں اللہ سب دور فرما دیں, معدے میں تکلیف ہے اور گیس کی بھی شکایت ہے, اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرمائے. بھائیوں اور دوستوں پرچوں پر سلام نہ لکھو, ہر پرچے پر کہاں آدمی السلام علیکم کا جواب دے سکتا ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمشیرہ کو شوگر سے نظر بہت کمزور ہو چکی ہے، اللہ اپنی رحمت سے صحت عافیت کے ساتھ رکھے، پریشانیاں دور فرمائے، والدین کا اللہ فرما بردار بنا دے. آ کر پوچھو کیسے فرما بردار بنیں گے، موزے پہنا دینا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنائے. چلو ٹھیک ہے، جب سبق میں نہ آنا ہو تو اطلاع تو کرایا کریں، گھر والوں کو میرا بھی سلام اور دعاؤں کا کہہ دیں، وسائل آسان فرما دے اللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے، والدین اور سب گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ٹھیک ہے ایوب صاحب، بتا کر جائیے گا کسی کو اپنا پہلے، یہ پہلے ہو جائے نا سیدھا، اس کے بعد الٹا. مجیب الرحمان خادم مسجد اختر، والد صاحب کی آنکھوں میں تکلیف ہے، نظر کمزور ہے، اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. ماشاءاللہ، اس کو پھاڑ دینا بھائی. چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 20 ممالک میں 160 جگہ بیان سنا گیا، اور ہماری بہو بیٹیوں نے اپنے موبائلوں پر 230 گھروں میں سنوایا بیان. علی شہزاد امریکہ سے، اللہ جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائیں. بنت کیسر کو بخار آ رہا ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. محمد یاور ابو عبد الرحمن، والد محترم کو آج 3 لڑکوں نے دکان میں موبائل اور پیسے چھین لیے، اللہ صبر دے اور اس کی نعم البدل عطا فرمائے. سید حسیب احمد فیکٹری میں بیان سن رہے ہیں، بائی پاس ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اور صحت عطا فرمائے. والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. والد کے پاؤں میں گہرا زخم آ گیا، اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ راحیل میاں کے والد صاحب کو بھی اور سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں. اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے. رشتے دار خاتون کے دماغ کا آپریشن ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. نہیں جگہ دو نا نانا کو، بیٹھے رہے، بس ایک ہاتھ کافی ہے، تشریف رکھیں، یہ ہاتھ نکال لیں، بس آپ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اب آپ لوگ کہ یا اللہ تعالی توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، غیبت سے، بد نظری سے. یا اللہ وعدہ کرتے ہم پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، حج فرض ہوگا حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے. یا اللہ داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں. یا اللہ ہماری توبہ کو اور بیعت کو قبول فرمائیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے، جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے. ذکر کا کارڈ دے دیں بھائی، جس کے پاس نہ ہو کم کر سکتے ہیں، بغیر اجازت کے بڑھا نہیں سکتے. آپ بتا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.